بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، سورہ آل عمران کی آیات 8-9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شاٹوے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد پروگرام آئین صحافت پیش کیا جائے گا، اور آئیے فارسی سیکھیے ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تخوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ امریکہ کو ہوائی اڈے نہ دینے کا حکومت پاکستان کا فیصلہ اٹل ہے، ہم افغانستان میں کسی بھی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ پاکستان شیخ رشید کا بیان۔ افغانستان میں بگڑتے ہوئے حالات پر ہندوستانی وزیر خارجہ کا اظہار تشویش، قندھار میں ہندوستانی قونصل خانے کے سفارتکاروں کو وہاں سے نکال لیا گیا۔ صدر ایران کے مشیر کی موجودگی میں متعدد شعبوں میں ایران کی نالج بیس کمپنیوں کی جدید مصنوعات کی رونمائی، سائنٹیفک میدانوں میں ایران کی ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ امریکہ کو ہوائی اڈا نہ دینے کا فیصلہ اٹل ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے خلاف کسی بھی کارروائی کے لیے اپنا کوئی بھی ہوائی اڈا نہیں دے گا، اور اس سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان کا فیصلہ اٹل ہے۔ انہوں نے اتوار کو اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ افغانستان سے غیر ملکی فوج کے انخلا کے بعد خطے کی صورتحال تبدیل ہونے جا رہی ہے، اور پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کی خواہش ہے کہ تمام افغان دھڑے مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر مسائل حل کریں۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ چین کی سرمایہ کاری اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک افغانستان میں امن قائم نہ ہو، اور اسی طرح ازبکستان ٹرین لے جانا بھی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک افغانستان میں امن قائم نہیں ہو جاتا۔ حکومت ہندوستان نے افغانستان کے مختلف علاقوں میں جنگ اور تشدد میں اضافے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے قندھار میں واقع اپنے قونصل خانے سے ہندوستانی سفارتکاروں کو نکال لیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے افغانستان کے متعدد علاقوں پر طالبان کے قبضے کے بارے میں سامنے آنے والی بعض رپورٹوں کے بعد کہا کہ نئی دہلی کو افغانستان میں بدامنی اور عدم استحکام پر تشویش ہے۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ علاقے کے لیے افغانستان کے حالات کے علاقائی سلامتی پر منفی اثرات مرتب ہوں گے اور ہمارا خیال ہے کہ افغانستان میں جنگ بند ہونی چاہیے۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ افغانستان کے حالات پر نظر رکھے ہوئے اور اگرچہ افغانستان میں ہندوستان کا سفارتی مشن جاری ہے، تاہم حالات کے پیش نظر نئی دہلی کا فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ قندھار میں قونصل خانہ بند نہیں کیا گیا، بلکہ صرف قونصل خانے کے سفارتکاروں کو وہاں سے عارضی طور پر نکالا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے مختلف علاقوں میں جنگ بھڑکنے کے بعد ہندوستان قندھار میں اپنے سفارت خانے سے سفارتکاروں کو قونصل خانے سے سفارتکاروں کو باہر نکال رہا ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے یومیہ معاملات میں کمی کے باوجود پچھلے کئی روز سے 40,000 کے قریب روزانہ کیسز سامنے آ رہے ہیں، جو حکام کے لیے پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک میں کرونا کے 40,600 نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جن کے بعد کرونا کے متاثرین کی مجموعی تعداد 3,08,36,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اسی عرصے میں کرونا کے تقریباً 900 مریض جان کی بازی ہار گئے اور یوں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 4,08,000 سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک میں اب تک 33,57,70,000 سے زائد لوگوں کو کرونا کی ویکسین لگائی جا چکی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں صحت یابی کی شرح اس وقت بڑھ کر 97.20 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا سے سب سے زیادہ ریاست مہاراشٹر متاثر ہوئی ہے، جہاں متاثرین کی کل تعداد 59,00,000 اور مرنے والوں کی تعداد 1,25,000 سے زیادہ ہے۔ افغانستان کی حالیہ بدامنی کے بعد ایران میں داخل ہونے والے افغان سیکیورٹی اور کسٹم اہلکاروں کو کابل بھیج دیا گیا ہے۔ ایران کے محکمہ پولیس کے ترجمان مہدی حاجیان نے بتایا ہے کہ افغانستان کی حالیہ بدامنی کے نتیجے میں متعدد افغان سیکیورٹی اور کسٹم اہلکار اپنی جان بچانے کے لیے ایران میں داخل ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو اسلامی تعلیمات، اچھی ہمسائیگی کے اصولوں اور عالمی قوانین کے تحت پورے احترام کے ساتھ انہیں ملک میں داخلے کی اجازت دی گئی۔ ترجمان پولیس نے مزید کہا کہ حکومت افغانستان کی باضابطہ درخواست پر ایران میں داخل ہونے والے افغان اہلکاروں کو خصوصی طیارے کے ذریعے کابل روانہ کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری مشرقی سرحدیں پوری طرح محفوظ ہیں اور ہماری مسلح فوج ہر قسم کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ فضائی، خلائی، روڈ، ریلوے، جیومیٹرک اور ریموٹ سینسنگ کے میدانوں میں ایران کی نالج بیس کمپنیوں کے متعدد سائنٹیفک نظریات مصنوعات میں تبدیل ہو کر مارکیٹ میں آ گئے ہیں۔ اتوار کے روز ایران کی نالج بیس کمپنیوں کی تیار کردہ جن مصنوعات کی نمائش کی گئی ہے، ان میں لائٹ اور الٹرا طیاروں کا انجن آئل، ایمرجنسی رابطہ سسٹم، بلڈنگ لوکیشن انفارمیشن مینجمنٹ، زرعی مصنوعات کی سلامتی کا نظام اور ٹیلی ویژن نشریات کے لیے ڈیجیٹل ٹرانسمیٹر شامل ہیں۔ تقریب رونمائی میں صدر ایران کے مشیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی سورنا سورنے ستاری نے ایران آٹو موبائل کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر فرشاد مقیمی، ادارے تحفظ ماحولیات کے ڈائریکٹر احمد رضا لاہی جان زادے، ایوان صدر کے سائنس اور ٹیکنالوجی آفس کے ڈائریکٹر خلائی ٹیکنالوجی اور نیو ٹرانسپورٹیشن کمپنی منوچر متقی بھی موجود تھے معاف کیجیے گا منوچر منتقی بھی موجود تھے ایران کی نالج بیس کمپنی کی تیار کردہ مصنوعات سے متعلقہ صنعتوں کو فائدہ پہنچے گا اور ملک کو زر مبادلہ کی مد میں کافی بچت ہوگی۔ صدر ایران کے مشیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی سورینا ستاری نے نالج بیس کمپنیوں کی نئی مصنوعات کی تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ مصنوعات سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ایرانیوں کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ایران اور کیوبا کے تعاون سے تیار ہونے والی کرونا ویکسین پیداواری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے صحت کمیشن کے رکن ہمایوں سامیہ نے ایران کیوبا مشترکہ ویکسین کے نتائج کو اطمینان بخش قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس ویکسین کے صنعتی پیمانے پر پیداوار بہت جلد شروع کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اندرون ملک تیار کی جانے والی دیگر ویکسین کے ساتھ ساتھ ایران کیوبا ویکسین بھی قومی ویکسینیشن پروگرام میں شامل ہو جائے گی۔ ہمایوں سامیہ نے کہا کہ قومی ویکسینیشن پروگرام پر عمل درآمد کے نتیجے میں پوری آبادی کو کرونا کے مقابلے میں تحفظ فراہم کیا جائے گا اور بیماری کا خلاقامہ ہو جائے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے صحت کمیشن کے رکن نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران اور کیوبا کے درمیان ویکسین سازی کے شعبے میں تعاون آئندہ بھی جاری رہے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ عراق کی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے سربراہ فالح الفیاض نے زور دے کر کہا ہے کہ الحشد الشعبی عراق کے امن و استحکام کی حقیقی ضامن اور تمام عراقی سیکورٹی فورسز کی پشت پناہی کرتی رہے گی۔ اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین اختر۔
الحشد الشعبی کے سربراہ فالح الفیاض نے داعش کے قبضے سے موصل شہر کی آزادی کی سالگرہ کی مناسبت سے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ داعش کے چنگل سے موصل کی آزادی، ہر جارے کے قبضے سے عراقی زمینوں کی مکمل آزادی اور حتمی کامیابی کا پیش خیمہ تھی۔ الحشد الشعبی کے سربراہ نے زور دے کر کہا ہے کہ ہم نے عہد کر رکھا ہے کہ الحشد الشعبی عراق کے امن و سیکورٹی کی حقیقی ضامن کی حیثیت سے فوج اور تمام سیکورٹی فورسز کی حمایت و پشت پناہی جاری رکھے گی۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے بھی اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ موصل کی جنگ نے داخلی، علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر تمام اندازوں کو تبدیل کر دیا، کہا کہ موصل کی آزادی کے 4 سال بعد حکومت نے ماضی کی غلطیوں کو کہ جس کے خطرناک نتائج برآمد ہوئے اور اس کی قیمت ہم نے اپنے خون سے چکائی، پھر سے نہ دہرانے اور دہشت گردی کے مقابلے میں پوری طرح ڈٹ جانے کا عہد کرتی ہے۔ دوسری جانب عراق کی استقامتی تحریک اصائب اہل الحق نے عراق سے امریکہ کا غاصبانہ قبضہ ختم کرنے کے لیے عراقی استقامت کی طاقت پر زور دیا ہے۔ اصائب اہل الحق کے سیاسی شعبے کے ترجمان محمود الربیعی نے زور دے کر کہا ہے کہ عراقی استقامت عراق سے امریکی فوجیوں کو مار بھگانے کی طاقت رکھتی ہے۔ محمود الربیعی نے عراق کے سلسلے میں امریکی رویے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ استقامتی فورسز امریکی فوج کی موجودگی کو غاصبانہ قبضہ سمجھتی ہے اور اس غاصبانہ موجودگی کے خلاف عراقی قوتیں متحد ہیں۔ اصائب اہل الحق کے ترجمان نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ استقامتی فورسز امریکی قابضوں کو اپنے ملک سے باہر نکالنے کی طاقت رکھتی ہیں، کہا کہ عراق میں امریکی فوجیوں یا کسی بھی دوسرے ملک کی موجودگی کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔
شام میں دہشت گرد امریکی فورسز کی چھاونی پر میزائل سے حملہ ہوا۔ شام کے مشرقی صوبے دیر الزور میں اتوار کی صبح امریکی چھاونی پر کم سے کم 4 میزائل گرے۔ دہشت گرد امریکی فوج کی کینکو چھاونی سے دھوئیں کے بادل اور آگ کے شعلے اٹھتے نظر آ رہے تھے۔ سانہ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دیر الزور کے مشرقی مضافات میں واقع کینکو چھاونی میں خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ دوسری طرف امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے شام میں کہنے کو چھاؤنی پر حملے کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے میں کسی طرح کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے. غور طلب بات یہ ہے کہ پچھلے ہفتے بھی اسی چھاؤنی پر راکٹ حملہ ہوا تھا. دہشت گرد امریکی فوج اور ان سے وابستہ دہشت گرد عناصر کافی عرصے سے مشرقی اور شمالی شام میں غیر قانونی طریقے سے موجود ہیں اور شام کے تیل کے ذخائر اور غلہ جات کو لوٹنے کے علاوہ مقامی لوگوں کے خلاف جرائم کرتے ہیں. شامی حکومت ملکی سرزمین پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی موجودگی کو ناجائز قبضے سے تعبیر کرتی ہے. امریکہ شام میں موجود دہشت گردوں کی حمایت کرتا ہے. یمنی فوج کی آپریشنل کمانڈ نے کہا ہے کہ صوبے الحدیدہ میں سعودی اتحاد کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کا سلسلہ بدستور جاری ہے. یمنی فوج کے آپریشنل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ جارے سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبے الحدیدہ میں 133 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے. یمنی فوج کے مطابق جارے سعودی اتحاد اور اس کے ایجنٹوں نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران متعدد بار فضا میں جاسوس ڈرون طیارے بھیجے, 9 میزائل اور مارٹر فائر کیے اور 100 بار فائرنگ کر کے الحدیدہ جنگ بندی معاہدے کو پامال کیا ہے. دوسری جانب یمن کی نیشنل سولوشن حکومت کی مذاکراتی ٹیم نے زور دے کر کہا ہے کہ امریکہ جنگ یمن میں داعش اور القاعدہ دہشت گردوں کا ساتھ دے رہا ہے اور یمنی عوام کے خلاف لڑ رہا ہے. المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمنی حکومت کے مذاکراتی ٹیم کے رکن عبد المالک العجزی نے اتوار کو بحران یمن میں امریکہ کے دوہرے رویے کو سخت ہدف تنقید بنایا اور زور دے کر کہا کہ جنگ کو بھڑکانے کے لیے امریکی بیانات سے امن کے بارے میں واشنگٹن کے دعوے جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں. العجزی نے کہا کہ امریکی ایلچی نے وہی پیش کیا ہے جو سعودی عرب کہتا ہے اور اب یمن جنگ ختم ہونے کے بارے میں بائیڈن کے انتخابی نعرے سنائی نہیں دیتے. تحریک حماس نے غرب اردن کے فلسطینیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ صہیونی حکومت کے نسل پرستانہ منصوبوں اور صہیونی کالونیوں کی توسیع منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے صہیونی دشمن کے خلاف استقامت جاری رکھیں. تحریک حماس کے ترجمان عبد اللطیف القانو نے اتوار کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے غاصبوں کے خلاف استقامت و مزاحمت جاری رکھنے پر زور دیا. اس درمیان بیتا، بیت الدہجن، قبر قدوم، قصرہ، جبہ، ترقومیہ اور سلوان سمیت غرب اردن اور مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں اور دیہاتوں میں غاصب صہیونی فوجیوں اور صہیونی انتہا پسندوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں دسیوں افراد زخمی ہوئے ہیں. القانون نے کہا کہ صہیونی کالونیوں کی تعمیر کے خلاف عوامی مظاہرے اور غاصب فوجیوں کے خلاف جدوجہد صہیونی حکومت کی سازشوں اور منصوبوں کو ناکام بنا دے گی اور اس سے غاصب صہیونیوں کے خلاف ملت فلسطین کے عزم و ارادے اور استقامت و پائیداری کا پتہ چلتا ہے. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی. اور سامعین، امریکہ اور یورپ میں ایران کے انخلاف دشمن عناصر نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف ایک کیمپین چلائی ہے اور مختلف آن لائن پروگراموں کے ذریعے وہ ایران کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اس پروپیگنڈے کے کیا عوامل اور کیا اہداف و مقاصد ہیں اور کون ان کی مدد کر رہا ہے؟ جب یہی سوال ہم نے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی سے کیا تو ان کا کہنا تھا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ نے جو یہ سوال کیا ہے کہ امریکہ اور یورپ کی طرف سے ایک ایسی تنظیم کو بلکہ ایک ایسے دہشت گرد گروہ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, اس کی حمایت کی جا رہی ہے کہ جس کا ماضی قتل و غارت اور دہشت گردی سے اور اس طرح کے منفی اقدامات سے اس کا ماضی تاریک ہے. اور جب بھی ہم اس منافقین خلق جس کو ایم کے او بھی کہتے ہیں, اور اس وقت یہ امریکہ یورپ اور بالخصوص فرانس کے اندر اس نے بہت زیادہ اپنی فعالیتیں اور اپنی سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی ہیں, تو ان کی طرف سے گاہے بگاہے اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں. وہ مختلف اجتماعات کرتے ہیں, وہ مختلف پروگرام کرتے ہیں کہ جس میں وہ اسلامی جمہوری ایران اور اسلامی نظام اور اسلامی انقلاب اور اسلامی انقلاب کی جو بڑی شخصیات ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان کے خلاف منفی پروپیگنڈے کرتے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ایک جانا پہچانا اور بدنام زمانہ دہشت گرد گروہ ہے, اور اس کو کئی عالمی ادارے بھی ایک دہشت گرد گروہ قرار دے چکے ہیں. اور ان کے اقدامات بھی ایسے ہیں کہ انہوں نے جو ایران کے اندر, ایران کے باہر, پھر صدام کی حمایت میں, اور اب یورپ امریکہ اور فرانس میں بیٹھ کے جس انداز سے یہ ایران کی ایک منتخب حکومت کے خلاف, ایران کے اس نظام کے خلاف کہ جس کو ایرانی عوام دل و جان سے چاہتے ہیں, اور 40-42 سال سے ان کی وابستگی مختلف انتخابات کے ذریعے اس نظام سے بڑی واضح اور مشخص ہے, لیکن یہ گروہ, یہ دہشت گرد گروہ, یہ ایم کے او نامی گروپ جس کو منافقین خلق بھی کہتے ہیں, یہ گاہے بگاہے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. مثلا ابھی اس نے 10 جولائی سے ایک باقاعدہ آن لائن کمپین شروع کیا ہے, اور 2-3 دن کے اس طرح کے آن لائن اجلاس منعقد کر رہا ہے کہ جس میں وہ ایک بار پھر وہی منفی پروپگنڈا, وہی زہریلا پروپگنڈا, وہی انقلاب اسلامی کے خلاف منفی باتیں اور اسی طرح کی دوسری سرگرمیاں اپنے اس آن لائن اجلاس میں وہ کرنے کا پروگرام رکھتا ہے. شروع ہو چکا ہے, ہفتے کو ان کا پہلا آن لائن پروگرام تھا. اور بدقسمتی یہ بھی ہے کہ اس میں یورپ امریکہ اور جو اپنے آپ کو دہشت گرد مخالف, انسانی حقوق کا حامی اور جمہوریت کے چیمپئن اور فریڈم آف سپیچ کے اپنے آپ کو علمبردار کہتے ہیں, وہ سب بھی ان کے ساتھ ایران دشمنی میں, انقلاب دشمنی میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کی حمایت کرتے ہیں. ماضی میں بھی یورپی ممالک کے کئی لیڈران, اور ماضی میں بھی مثلا خود کولن پاول سے لے کے اور اس کے بعد بھی بش جونیئر سینئر, یہ سب جو ہیں, اور اس کے بعد عطا اوباما کے دور میں بھی ایسے بہت ساری خبریں آتی رہی ہیں کہ یہ لوگ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس گروہ کو سپورٹ کرتے رہے. پہلے مرحلے میں جب یہ ان کے دہشت گردانہ اقدامات بہت واضح تھے تو خود امریکی جو ایک دہشت گردوں کی فہرست تھی اس میں بھی یہ شامل تھے, لیکن بعد میں امریکہ نے ان کو اس دہشت گردی کی فہرست سے بھی نکال دیا, اور حتیٰ یہاں تک کہ بعض ادوار میں تو باقاعدہ ان کو خصوصی حفاظتی دستوں کی اس میں حفاظت میں رکھا جاتا تھا, اور ان کو خصوصی مراعات حاصل تھیں یورپ کے اندر بھی اور امریکہ کے اندر بھی. تو یہ ابھی دوبارہ انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے, اور اس میں انہوں نے حتیٰ امریکہ کے ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں کے جو لیڈران ہیں, قائدین ہیں, ان کو بھی اس میں دعوت دی ہے. اسی طرح یورپ کے جو معروف لوگ ہیں ان کو بھی اپنے آن لائن سیمینارز یا ویبینارز میں وہ دعوت دے رہے ہیں. بنیادی ہدف ان کا وہی ہے کہ جو ہم ماضی میں دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اسلامی انقلاب کے جتنے مخالف عناصر ہیں وہ کسی نہ کسی بہانے کی تلاش میں ہوتے ہیں. وہ کبھی دہشت گردی کے نام پہ, کبھی کسی اور نام سے جو اکٹھے ہوتے ہیں, اور جواب میں ان کا کام صرف ایران کو اور اس ایرانی نظام کو اور اسلامی نظام کو نقصان پہنچاتا ہے. اب بھی اس وقت یہ جو ایم کے او کا ساتھ دیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے اور یورپی ممالک کی طرف سے, اس کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے ایران کو ایک بار پھر پروپگنڈوں کا نشانہ بنایا جائے, عالمی برادری کے اندر اس کی ساکھ کو خراب کیا جائے, ایران کا وہ جو چہرہ ہے اس کو مسخ کر کے پیش کیا جائے. حالانکہ کون نہیں جانتا کہ ایم کے او جو یہ اجلاس کر رہی ہے یا جو اس کی میزبان ہے, اس میں تو واضح طور پہ فگرز موجود ہیں, شخصیات اور افراد کے نام موجود ہیں کہ 17,000 سے زائد جو دہشت گردانہ واقعات ہوئے جس میں 17,000 سے زائد افراد شہید ہوئے، وہ اسی تنظیم، اسی ایم کے او، اسی انقلاب دشمن گروپ کے ذریعے سے، گروہ کے ذریعے سے جو ہے وہ انجام پائے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کے اراکین شامل ہیں جو ان کی دہشت گردی کا نشانہ بنے، پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ان کی دہشت گردی کا نشانہ بنے، کئی امام جمعہ ان کے دھماکوں کی نظر ہو گئے، ان کے حملوں کی نظر ہو گئے، بڑے بڑے آفیسرز، حتیٰ اس میں خواتین، بچے اور اس طرح کے دوسرے اہم افراد کے جو ان کے انقلاب کے اندر بڑی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انوالومنٹ تھی اور ان کی خدمات تھیں، ان کو انہوں نے اپنے راستے سے ہٹایا اور کوشش کی کہ یہ جو پہلی جنریشن ہے آپ انقلاب کے جو فرسٹ لائن ہے، اس کو وہ ان دہشت گردانہ اقدامات سے جو ہے وہ ختم کر دیں. لیکن یہ تو ایران کی برکت ہے، ایران کے اسلامی انقلاب کی برکت ہے، یہ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کی قیادت کی برکت ہے، یا یہ اس نظام پہ جو خداوند عالم کا سایہ ہے اس کی وجہ سے، ورنہ انہوں نے تو پوری کوشش کی تھی کہ پارلیمنٹ کو اڑایا، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، منسٹرز، کیبنٹ کے افراد، امام جمعہ اور اس طرح کے لوگوں کو انہوں نے بنیادی طور پہ ہدف تو یہی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ انقلاب کو سطح پہ لے جائیں کہ انقلاب اس قابل نہ رہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. تو ایک بار پھر یہ سازش جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے، آن لائن میٹنگز شروع ہیں، ویبینارز کر رہے ہیں، یہ 10 جولائی سے گزشتہ روز سے ان کی سرگرمیاں پھر بڑھ رہی ہیں. لیکن جو حقائق سے آشنا ہیں، جن کو زمینی حقائق کا پتہ ہے کہ یہ تو وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے صدام کے ساتھ مل کے ایران کے خلاف کیسے کیسے اقدامات نہیں کیے، پھر صدام نے ان کو اپنے شہریوں کے خلاف بھی استعمال کیا، تو یہ ایک بکے ہوئے لوگ ہیں، بکے ہوئے ایک گروہ ہے جو کبھی پیسوں کے عنوان سے بک جاتا ہے، کبھی نیشنلٹی کی بنیاد پہ بک جاتا ہے، کبھی کسی اور بہانے سے، یہ ایک ٹیشو پیپر کی طرح ہے، کبھی کوئی استعمال کر لیتا ہے ان کو، کوئی استعمال کر لیتا ہے. تو اب بھی ان کی خواہش تو یہ ہے، ان کی کوشش تو یہ ہے کہ ایران کے اسلامی انقلاب کو نقصان پہنچائیں. لیکن آج الحمدللہ ایران کا اسلامی انقلاب اپنے پورے عروج پہ ہے، اپنی پوری قوت کے ساتھ جلوہ گر ہے، اس نے دنیا کی عالمی سیاست میں اپنا لوہا منوایا ہے، وہ خطے کی سیاست میں بہت فعال ہے، خطے کے اندر کوئی بھی ایسی تبدیلی نہیں ہوتی جو ایران نے انقلاب اور اسلامی انقلاب یا ایران کے بغیر جو ہے وہ کسی نتیجے پہ پہنچ سکے. کوئی بحران ایسا نہیں ہے خطے کا کہ جب تک ایران اس میں انوالو نہ ہو تو بحران حل طلب نہیں ہوتا، حل نہیں ہو سکتا. تو اس لحاظ سے بے شک اس وقت یورپ، امریکہ اور فرانس اور اس طرح کی دیگر طاقتیں جو ہیں اس کے پیچھے ہیں، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ماضی میں سعودی عرب کے جو ایک وزیر خارجہ رہے ہیں، ایک وزیر سیکیورٹی رہے ہیں، وہ بھی ان کے جلسوں جلوسوں میں اور شرکت کرتے رہے، اور انہوں نے بھی ان کے بارے میں ان کو ایران کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ دور نہیں ہے کہ وہ اس طرح لوگوں کو دھوکہ دے سکیں. ایران کا اسلامی انقلاب جو اس کا فلسطین کے عنوان سے موقف ہے، جو عالم اسلام کے عنوان سے موقف ہے، جو محروموں کے عنوان سے موقف ہے، وہ اتنا مضبوط موقف ہے کہ اس انقلاب کو اور اس نظام کو اب اتنی آسانی سے شکست نہیں دی جا سکتی، اس کے چہرے کو آسانی سے مسخ نہیں کیا جا سکتا. اور یقیناً اس طرح کے جو گروپس یہ کام کر رہے ہیں، جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، انہیں سوچنا پڑے گا کہ یا تو وہ انسانی حقوق کے نعرے لگانا بند کر دیں، یا وہ جمہوریت کی بات کرنا بند کر دیں. اگر وہ اپنے آپ کو جمہوریت پسند کرتے ہیں تو انہیں ایران کی جمہور کا خیال کرنا چاہیے، اور اگر وہ انسانی حقوق کے دعوے دار ہیں تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ ایم کے او نامی یہ گروہ ماضی میں انسانیت کشی میں اور اپنے وحشیانہ اقدامات میں کس حد تک جا چکا ہے. کیا وہ ہیومن رائٹس کی وائلنس کرنے والا گروہ نہیں ہے؟ اگر وہ انسانی حقوق کو پامال کرنے والا گروہ ہے تو یقیناً ایسے کسی ملک، ایسے کسی شخصیت، ایسے کسی ادارے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس گروہ کا ساتھ دے، اس کی حمایت کرے، بلکہ اس کی مذمت کرے اور اس کے اقدامات کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرے، تاکہ ایران کے اسلامی انقلاب اور اسلامی جمہوریہ کے خلاف ان کے جو منفی اقدامات ہیں وہ کم سے کم ہو سکیں.
جی ہاں سامعین، اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے. یہ درِ حبیب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے. یہ درِ حبیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے. مجھے جان سے بڑھ کے عزیز میرا درد دل سے عزیز تر، مجھے جان سے بڑھ کے عزیز دل، میرا درد دل سے عزیز تر، ہے جو درد سے بھی عزیز تر, وہ میرے طبیب کی بات ہے, ہے جو درد سے بھی عزیز تر, وہ میرے طبیب کی بات ہے. میں بروں سے لاکھ برا.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. اس کے بعد پیش کیا جائے گا فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام, لیکن پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 20 تیر 30 ذی قعدہ اور 11 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. ذی قعدہ کے آخری دن سن 220 ہجری قمری میں فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی. آپ کی ولادت سن 195 ہجری قمری میں مدینہ میں ہوئی تھی. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا دور اسلامی تہذیب و تمدن کا سنہری دور تھا. علم کے تشنہ افراد حصول علم کی غرض سے دور دور سے امام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے نہ صرف مختلف مذاہب کے دانشوروں سے بحث و مناظرہ کیا, بلکہ عباسی حکمرانوں کی انسان دشمن اور عوام مخالف پالیسیوں کا بھی پردہ چاک کیا. ظالم و جابر عباسی حکمران آپ کی ذات کو ہمیشہ اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے, اور آخرکار عباسی حکمران معتصم نے زہر دے کر آپ کو شہید کروا دیا. گیارہ جولائی سن 1921 کو منگولیا کو آزادی ملی. منگولیا کی تاریخ بہت پرانی ہے. چنگیز خان نے 13ویں صدی عیسوی کے اوائل میں یہیں سے دوسرے ملکوں پر حملوں کا آغاز کیا اور مشرقی یورپ تک پیش قدمی کی. چنگیز خان کے بعد منگول سلطنت خارجی اور داخلی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. داخلی منگولیا چین کا حصہ قرار پایا, اور خارجی منگولیا پر بھی 17ویں صدی عیسوی کے اواخر میں چین کا کنٹرول ہو گیا. سن 1911 میں منچو کو حکومت کے گر جانے کے بعد موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خارجی منگولیا نے بھی آزادی کا اعلان کر دیا, لیکن کچھ عرصے کے بعد چین اور روس نے ایک معاہدہ کر کے اس ملک کو اپنا حلیف بنا لیا. سن 1917 میں روس میں کمیونسٹ انقلاب آنے کے بعد چین نے منگولیا کو پوری طرح چین میں ملانے کی کوشش کی, لیکن روس نے اس کی مزاحمت کی. سن 1921 میں منگولیا نے ایک بار پھر آزادی حاصل کی, اور سن 1924 میں سوویت یونین کے ایما پر منگولیا میں بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا. نیز ملک میں عوامی جمہوری حکومت قائم ہو گئی. 20 تیر سن 1307 ہجری شمسی کو مشہور ایرانی خطیب حجت الاسلام والمسلمین الحاج شیخ احمد کافی مشہد مقدس میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی دینی علوم کے حصول کے بعد 16 سال کی عمر میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے عراق کے مقدس شہر نجف اشرف کا رخ کیا اور وہاں جید علماء سے قصبہ فیض کیا۔ پھر ایران واپس آ کر انہوں نے مختلف شہروں میں جا کر خطابت کے ذریعے دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ انہوں نے تہران میں مستقل سکونت اختیار کی اور مہدیہ تہران کے نام سے موسوم ایک ایسے دینی اور ثقافتی مرکز کی بنیاد ڈالی جو لوگوں کی دینی اور مذہبی تشنگی کو آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ دور کر رہا ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین الحاج شیخ احمد کافی کو ان کی شعلہ بیانی اور شاہی نظام حکومت کے خلاف تقریریں کرنے کے سبب خفیہ ایجنسی ساواک کی جانب سے اذیت و آزار اور قید و بند کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی سے چند مہینے پہلے وہ مشہد کے نزدیک ٹریفک کے ایک مشکوک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ گیارہ جولائی سن 1957 عیسوی کو اسماعیلیہ فرقے کے روحانی پیشوا اور تحریک پاکستان کے سرگرم رہنما سر سلطان محمد شاہ آغا خان سیووم نے وفات پائی۔ آغا محمد خان سیووم 2 نومبر سن 1877 کو کراچی میں پیدا ہوئے تھے اور والد کی رحلت کے بعد 8 برس کی عمر میں 18 اگست سن 1885 کو اسماعیلیوں کے پیشوا بنے۔ آغا خان کے آبا و اجداد کا تعلق ایران سے تھا۔ سر سلطان محمد شاہ آغا خان سن 1903 میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے صدر منتخب ہوئے۔ 1 اکتوبر سن 1906 کو جس مسلم وفد نے شملے میں لارڈ منٹو سے ملاقات کی اس کے سربراہ آغا خان سیووم تھے۔ سن 1906 میں ہی انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام میں اہم کردار ادا کیا اور 1907 سے 1913 تک وہ اس کے سربراہ رہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قیام میں بھی انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ سن 1930 میں آغا خان سیووم نے لندن کی گول میز کانفرنس میں مسلمانان ہند کی نمائندگی کی۔ سن 1937 میں سر آغا خان سیووم لیگ آف نیشنز کی جنرل اسمبلی کے صدر منتخب ہوئے۔ بیس تیر سن 1325 ہجری شمسی کو معروف ایرانی موسیقار حبیب سمائی کا انتقال ہوا۔ حبیب سمائی سن 1280 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے اور چونکہ ان کے والد ایک موسیقار تھے اس لیے انہیں بھی کم عمری سے ہی موسیقی سے خاصی آشنائی حاصل ہو گئی تھی۔ حبیب سمائی نے ایک عرصے تک موسیقی کے اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے تعلیم کے اختتام پر استاد ابوالحسن صبا کے کہنے پر سنتور کی تعلیم کے لیے کلاسوں کا آغاز کیا۔ استاد صبا نے حبیب سمائی کے ساتھ اپنی قربت کی بنا پر ان کی معلومات اور مخصوص اسلوب کو برقرار رکھا اور ان کی تخلیقات کو اہل ذوق فن کے لیے ایک کتاب میں شائع کرایا۔ گیارہ جولائی سن 1995 عیسوی کو سربوں نے جنگ بوسنیا کے دوران سریبرینیتسا شہر کے 8000 سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں یہ سب سے المناک قتل عام تھا۔ اگرچہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے سن 1993 میں سریبرینیتسا شہر کو پرامن علاقہ قرار دے دیا تھا اور اقوام متحدہ کی فوج وہاں پر تعینات تھی، لیکن اس کے باوجود سرب مسلح افراد نے حکومت بلغراد کی مدد سے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ شہر کے مسلمانوں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن سرب جارحین نے ان کا محاصرہ کر کے 48 گھنٹے میں 8,000 سے زیادہ بوسنیائی مسلمانوں کا قتل عام کر دیا۔ اس وحشیانہ قتل عام کے دوران اقوام متحدہ کی امن فوج نے، جس کا تعلق ہالینڈ سے تھا، مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اور یورپی حکومتیں بھی اس قتل عام کے بارے میں لا تعلق رہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، فرزند رسول خدا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارے پروگرام آپ کی معلومات اور معنویت میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں ہی ہم آپ کو فرزند رسول حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے دلی تعزیت و تسلیت پیش کر۔
سامعین، فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر آپ تمام سامعین کی خدمت میں دلی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔
میں کیا بتاؤں آپ کو، کیا کیا حسین ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو، کیا کیا حسین ہے، سجدے کی روح کعبے کا قبلہ حسین ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو، کیا کیا حسین ہے، جنت کے طالب ہو یوں ہی جنت نہ پاؤ گے، جنت کے طالب ہو یوں ہی جنت نہ پاؤ گے، جنت تو اپنی جان پہ ہے، رستا حسین ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو، کیا کیا حسین ہے، بیت طلب یزید کو شاید خبر نہیں، بیت طلب یزید کو شاید خبر خدا کی گود کا پالا حسین ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو، کیا کیا حسین ہے۔
سامعین، واقعاً کیسا اضطراب زمین کے دامن کو اپنے حصار میں لے رہا ہے۔ ایسے وقت کہ جب اس کا دل امام معصوم علیہ السلام کی وزار بن رہا ہو۔ گویا یہ منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں لرز رہے ہیں۔ زمین اگرچہ ایک گوہر گرا اپنے دامن میں لے رہی ہے، لیکن بہت زیادہ غم زدہ ہے۔ اس وقت وہ کتنی شرمسار ہے کہ ابھی اس نے اپنے مہمان کی صرف 25 ہی بہاریں دیکھی تھی۔ وہ تو بہت ہی سخی و جواد تھے اور تقوی و پاکیزگی کی اعلیٰ منزلوں پر فائز تھے، جس کے آثار آپ کے پورے وجود سے نمایاں تھے۔ جی ہاں سامعین، آج فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے فرزند دلبند حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی المناک شہادت ہے، لہٰذا آپ کی حیات طیبہ کے کچھ نقوش آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔
فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے فرزند دلبند حضرت امام محمد تقی علیہ السلام لطف و مہربانی کے امام اور زمین پر خداوند عالم کی نوی حجت ہیں۔ آپ 195 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور جب آپ کے والد ماجد کی شہادت ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 8 سے زیادہ نہیں تھی، اور آپ کی عمر مبارک 25 تھی، اور آپ 17 تک منصب امامت پر جلوہ فگن رہے، اور اپنی کمسنی کے باوجود بھی اس زمانے کے علماء اور دانشوروں کو حیرت میں غرق کر دیا تھا۔ آپ 220 ہجری قمری میں دولت و ثروت کے نشے میں چور بدترین انسان کے ہاتھوں درجہ شہادت پر فائز ہوئے، اور امامت کی ایک اور شمع ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ آپ کو شہر کاظمین میں آپ کے جد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اب جبکہ آپ کی شہادت کو 1200 کا عرصہ گزر گیا ہے، اور آپ کے قاتل کے قبر کا ایک پتھر بلکہ نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا ہے، اور کوئی بھی فرد بشر نہیں ہے جو اس کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھتا، مگر آج بھی کاظمین میں آپ اور آپ کے جد امجد کے روضے اطہر میں اطراف و جوانب سے روزانہ ہزاروں آنے والے زائرین کا ہجوم رہتا ہے، اور لوگ آپ کے روضے اطہر اور طلائی گنبد پر نظریں جمائے اپنی روحانیت و معنویت کو سنوارتے اور آپ کی سیرت طیبہ سے درس لے کر اپنی زندگی اور راہ و روش میں نکھار لاتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بناتے ہیں۔
سامعین، ائمہ معصومین علیہم السلام علم و معرفت الہی کا سر چشمہ ہے، اور روشن و منور اور ناقابل زوال چراغ کی طرح اپنے علم کی کرنیں پورے عالم پر بکھیرتے ہیں، اور تمام تشنگان علم و معرفت کو اپنے علوم سے سیراب کرتے ہیں۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اور دوستی و محبت کے ساتھ رہنے کا بہترین سلیقہ بیان کر رہے ہیں، اور اس نشست و برخاست کے ذریعے جو اچھے یا برے نتائج اور اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے بارے میں متوجہ کر رہے ہیں۔ آپ ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، بے وقوفوں اور لاوالیوں کے ساتھ دوستی اور ہم نشینی فساد و تباہی اور اخلاق کے برباد ہونے کا سبب بنتے ہیں، اور عقل مندوں کے ساتھ دوستی اور ہم نشینی اخلاقی کمال کی ترقی کا باعث بنتی ہے۔
دین مقدس اسلام نے آپس میں دوستی اور رفاقت اور ایک دوسرے سے تعلقات برقرار رکھنے کی بے شمار تاکید کی ہے، اور ایک اچھے دوست کے صفات کو بیان کیا ہے۔ اسلام نصیحت کرتا ہے کہ دیندار انسان سے دوستی کرو، یعنی ان افراد سے جو کہ دینی و اخلاقی اور الہی اقدار کی پابندی کرتے ہیں، کیونکہ جو لوگ خدا کے بتائے ہوئے قوانین اور تعہد پر عمل نہیں کرتے وہ لوگوں سے کیے ہوئے وعدے اور تعہد پر عمل نہیں کر سکتے، اور جو لوگ خداوند عالم کے فرمان کی اطاعت و پابندی نہیں کرتے وہ اپنے دوست کے ساتھ بھی دوستی کی پاسداری نہیں کر سکتے ہیں۔ دیندار انسان کو دیکھنے سے خدا کی یاد آتی ہے، اور ہم ان کے ساتھ ہم نشینی کر کے خداوند عالم کو بہت زیادہ یاد کر سکتے ہیں۔ یہ افراد جو خالصانہ طور پر اپنے حقیقی محبوب یعنی خداوند عالم اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے رابطہ برقرار رکھتے ہیں وہ خدا سے بہت ہی زیادہ انس رکھتے ہیں، اور یہ اشتیاق و ولولہ ان کے تمام رفتار و گفتار میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ ایسے افراد سے دوستی و ہم نشینی نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو معنوی امور کی جانب متوجہ کر دیتی ہے، اس طرح سے کہ انسان ہمیشہ خداوند عالم کے ذکر و یاد میں مشغول رہتا ہے، اسی بنا پر وہ شیطان اور شیطانی کاموں سے ہمیشہ دور رہتا ہے۔ اسی بنا پر فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اچھے دوستوں سے میل جول رکھنے اور ان سے دوستی برقرار رکھنے کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہوئے فرمایا ہے، نیک اور اچھے لوگوں اور دوستوں سے ملاقات اور میل جول دل کی نورانیت اور پاکیزگی اور عقل و درایت کی شکوفائی کا باعث بنتا ہے، اگرچہ مختصر زمانے ہی کے لیے کیوں نہ انجام دیا جائے۔
سامعین، اچھے دوست کی ایک اور اہم ترین اور خوبصورت صفت عقل مند ہونا ہے۔ اسلام کے تربیتی نظام میں عقل مند دوست کی اتنی زیادہ اہمیت و عظمت ہے کہ اسے انسان کی کامیابی و خوشبختی کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ اگر کسی شخص کا دوست عقل مند ہے تو وہ اپنی زندگی میں بہت بڑی نعمت سے بہرہ مند ہے، اور اسے اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے اور اس بہترین و لائق دوست سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ ایک اچھا اور عقل مند دوست انسان کے سکون و اطمینان اور روحانی سرور کا باعث بنتا ہے، کیونکہ عقل مند انسان کی دوستی کے ذریعے انسان کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ عقل مند دوست انسان کی مشکلات کے موقع پر دوا کے عنوان سے کام آتا ہے اور اجتماعی پریشانیوں کو رفع کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسا دوست زندگی کے حساس اور خطرناک دور میں اپنے دوست کی بڑی سے بڑی خدمت کر سکتا ہے اور اپنی عقل کا استعمال کر کے اپنے دوست کو قعر مذلت میں گرنے سے بچا کر بدبختی سے نجات دلا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا ہے، جس انسان کے اندر یہ تین صفات ہوں گے وہ کبھی بھی اپنے کام سے پشیمان نہیں ہوگا۔ ایک، جلد بازی نہ کرنا، دوسرے، مشورہ کرنا، اور تیسرے، جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو خدا پر توکل و بھروسہ رکھنا۔ لہذا عقل مند دوستوں سے مشورہ کرنے سے خود ان کے نظریوں سے انسان بہرہ مند ہوگا اور دوستی میں بھی استحکام اور پائیداری ہوگی، کیونکہ انسان مشورہ کر کے اپنے دوستوں کی اہمیت و عظمت کا قائل ہو جاتا ہے، اور جب انسان کسی کا احترام کرتا ہے تو اس کی محبت اس کے دل میں موجزن ہو جاتی ہے۔
سامعین، انسان کا اجتماعی پہلوؤں کی طرف رجحان اسے محبت و دوستی کی جانب مجذوب کرتا ہے۔ انسان کی روح دوستی کے سائے میں پروان چڑھتی ہے، اور یہ چیز سبب بنتی ہے کہ انسان زندگی کی لذت کو آسانی کے ساتھ محسوس کرے اور غربت و تنہائی کا احساس نہ کرے۔ اس کے علاوہ زندگی میں دوستوں کی نصرت و مدد اور ان کا موعظہ و نصیحت مشکلات میں کمی کا باعث بنتا ہے، اور انسان زیادہ سے زیادہ اپنے اہداف و مقاصد کی تکمیل کی توفیق حاصل کر لیتا ہے، اور یہ چیز انسان کی بہترین پشت پناہ ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ 1000 دوست ایک دشمن کے مقابلے میں کم ہے۔ واقعاً کتنی عمدہ بات ہے، کیونکہ دوستی انسان کی روحانی ضرورت بھی ہے اور اجتماعی ضرورت بھی، اور یہ چیز معاشرے میں ایک دوسرے سے اتحاد و یگانگت کا سبب بھی بنتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے اجتماعی رابطوں کو بروئے کار لا کر دوسروں کی مدد کرے اور اپنے دینی بھائیوں اور دوستوں سے ملاقات کرے اور ہمدردی و محبت رکھے، کیونکہ لوگوں سے دوری اختیار کرنا اور معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر رہنے میں بے شمار نقصانات ہیں، جبکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ اسی وجہ سے فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا ہے، تین چیزوں سے دوستوں کی محبت حاصل ہوتی ہے: پہلے ملاقات کرنے اور معاملات میں انصاف سے کام لینے سے، دوسرے لوگوں کے ساتھ سختی اور آسانی کے زمانے میں ہمدردی کرنے سے، اور تیسرے قلب سلیم رکھنے سے۔
سامعین، اچھے اور بہترین دوست کے انتخاب سے اس دنیا میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی سعادت و کامرانی نصیب ہوتی ہے۔ دوست کا انتخاب انسانی زندگی کی کامیابی میں بہترین کردار ادا کرتا ہے، اور اگر اچھے دوست کے انتخاب میں بے توجہی یا لاپرواہی سے کام لیا جائے تو یہی دوستی انسان کی بدبختی و ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ جس طرح سے کہ ایک اچھا اور صالح دوست انسان کو اس کی زندگی کے اعلیٰ مقاصد تک پہنچانے میں بہترین کردار ادا کرتا ہے، اسی طرح سے غیر شائستہ دوست انسان کو کامیابی و کامرانی سے کوسوں دور کر دیتا ہے اور اس کی ہلاکت و نابودی کا سبب بنتا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام وحی الہی سے الہام لیتے ہوئے فرماتے ہیں، برے انسانوں کی دوستی سے ضرور پرہیز کرو، چونکہ برے دوست برہنہ تلوار کی طرح ہیں جو ظاہری طور پر تو نہایت ہی خوبصورت ہیں لیکن نقصانات سے دوچار کر دیتی ہیں۔ امام علیہ السلام اپنے اس گراں قدر کلام میں اس بات کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان و مومن شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیر شائستہ اور غیر صالح افراد کی دوستی سے پرہیز کرے، کیونکہ اس طرح کے افراد سے دوستی اور رفاقت انسان کے اندر برے اخلاق کے بیج بو دیتا ہے جو قساوت قلبی کا سبب بنتا ہے اور ممکن ہے انسان کو قہر و عذاب الہی میں مبتلا کر دے۔
سامعین، ہر کام میں میانہ روی نیک اور اچھی بات ہے، یہاں تک کہ دوستی اور محبت میں بھی میانہ روی رکھنا چاہیے، کیونکہ دوستی اور دشمنی میں افراط و تفریط پشیمانی کا باعث ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو دوست آپس میں ایک دوسرے کے راز سے اس قدر باخبر ہوتے ہیں کہ ایک جان دو قالب بن جاتے ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے ان کی دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے تو ایسے نقصانات سے دوچار ہوتے ہیں کہ جس کی تلافی ناممکن ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ دشمنی میں بھی حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہی دشمنی کسی موقع پر دوستی میں تبدیل ہو جائے تو گزشتہ وقت میں انجام دیے جانے والے امور شرمندگی اور پشیمانی کا باعث نہ بن جائیں یا دوبارہ دوستی کا سبب نہ بنے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ابھی پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آخر کلام میں خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اچھے اور برے دوست کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس اخلاقی کمالات تک پہنچ جائیں جو خدا نے ہمارے لیے معین فرمایا ہے۔ خدایا ہمیں آخرت میں اولیاء و صالحین کا ہم نشین قرار دے۔
سامعین، پروگرام کے آخر میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
حسین سب سے نمایاں ہے زی وقاروں میں، انہی کی دھوم ہے دنیا کے تاجداروں میں، جواب ان کا نہیں ہے کوئی ہزاروں میں، یہ پھول پھولا ہے قرآن کی بہاروں میں، جہاں میں گلشن خدا کا دین جو سمٹا تو ایک حسین بنا، یہ وہ ہے چاند کے اسلام جس کا حالا ہے، اسی کے نور سے کونین میں اجالا ہے، کوئی مثال نہیں ایسی شان والا ہے، یہ کربلا کا مجاہد بڑا نرالا ہے، سرے برید بھی میوے کلام باری ہے، حسین ابن علی کا جہاد جاری ہے، شہید حق نے بتایا ہے بندگی کا راز، پڑھی ہے تیروں کی بارش میں بے مثال نماز، میرے حسین بات پہ ناز، جہاں میں گونج رہی ہے اذان کی آواز، یزید مٹ گیا لمحہ تے ظلم بیت گئے، پکار اٹھا زمانہ حسین جیت گئے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ کیہان، ملک کے بحرانوں کے خاتمے کی راہ موجود ہے، رئیسی۔ نیو یارک ٹائمز، ہیٹی کی جانب سے فوجیوں کی درخواست میں بائیڈن حکومت کو کوئی خاص دلچسپی نہیں۔ اور روزنامہ العرب، افغانستان کی سرکاری فوج ایران کے ساتھ لگے سرحدی علاقے کو طالبان سے واپس لینے کی کوشش میں۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ ابتکار، افغانستان کے سقوط کے ممکنہ نتائج۔ روزنامہ ابتکار اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ براؤن یونیورسٹی کے محققین کی ایک تحقیق کے مطابق افغانستان میں امریکہ کی 20 برس کی موجودگی کے دوران امریکہ کے 2.3 ٹریلین ڈالر خرچ ہوئے ہیں، اور اب حالات یہ ہیں کہ پاکستان، ایران، چین اور ہندوستان جیسے اس کے پڑوسی ملک اور وسطی ایشیا کے دیگر ممالک اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ افغانستان میں قیام امن، وہ بھی ایسے حالات میں کہ جب طالبان اس ملک میں طاقتور ہو رہے ہیں، ان کے لیے کس قیمت پر ہوگا۔ ایک امریکی خفیہ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اس بات کا خدشہ ہے کہ امریکہ کے انخلا کے 6 مہینے بعد افغانستان کی حکومت سقوط کر جائے۔ بہت سی رپورٹوں میں کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کے 70% علاقوں پر طالبان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ بہرحال افغانستان میں تبدیلیوں کا اثر اس کے پڑوسی ملکوں پر ہی نہیں بلکہ پورے علاقے پر پڑے گا، اور یہ اثر کافی وسیع ہوگا۔ روزنامہ العربی الجدید، ایک اسرائیلی وفد جلد ہی مصر کا دورہ کرے گا۔ اخبار نے اس بارے میں لکھا ہے کہ مصری ذرائع نے بتایا ہے کہ قاہرہ کو اسرائیل کی جانب سے اطلاع دی گئی ہے کہ ایک اعلی سطحی سیکورٹی وفد قاہرہ کا دورہ کرنے والا ہے، جو حالیہ دنوں میں تیسرا دورہ ہوگا۔ اس دورے کا مقصد حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے لیے جاری مذاکرات کو پورا کرنا اور غزہ میں جنگ بندی کو پائیدار بنانا ہے۔ اسی طرح رپورٹ کے مطابق اس دورے کا مقصد طویل مدتی اتفاق رائے تک پہنچنا ہے، اور اس کے لیے مذاکرات مصر کی وساطت سے جاری ہیں۔ خبروں کے مطابق اسرائیل میں کابینہ وفد کے تیسرے قاہرہ دورے کے نتائج کا جائزہ لے گی۔ دراصل قیدیوں کی فہرست میں اختلافات ہیں۔ غزہ میں ایک نئی جنگ کے خدشے کو مصر نے سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے زور دیا ہے کہ وہ اب کسی نئے فوجی تصادم کی طرف نہیں جائے گا۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے کچھ اہم اخباروں کی سرخیوں پر۔ ڈیلی پاکستان، 80% اضلاع پر قبضہ مکمل، صرف مرکز باقی رہ گیا، طالبان نے اعلان کر دیا۔ روزنامہ جسارت، افغان مسئلے کا اصل مجرم امریکہ ہے، چین کا 2 ٹوک فیصلہ۔ اور ہندوستان ٹائمز، بڑھتی آبادی سماجی عدم مساوات کی وجہ، یوگی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، افغان حکومت میں طالبان کا شامل ہونا مشکل نظر آ رہا ہے، معید یوسف۔ روزنامہ جنگ اس بارے میں لکھتا ہے کہ مشیر برائے قومی سلامتی معید یوسف نے کہا ہے کہ افغان حکومت میں طالبان کا شامل ہونا مشکل نظر آ رہا ہے۔ چین کے ساتھ تعلقات قائم رکھتے ہوئے باقی تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ افغانستان کو ابھی بہت سے مراحل سے گزرنا ہے۔ امریکہ نے فیصلہ کر لیا کہ اسے افواج نکالنی ہیں۔ جنگ جیتنے والا اپنے اثر کو افغانستان میں بڑھاتا چلا گیا۔ افغانستان میں خونریزی اور خانہ جنگی ہوئی تو نقصان پاکستان کا ہے، ان کو مل بیٹھ کر ایسا فیصلہ کرنا ہوگا۔ معاملہ خونریزی کی طرف نہ جائے، پاکستان کے مفاد میں بھی ہے۔ ہماری پالیسی کا فوکس اس وقت یہ ہے کہ مفاہمت کا راستہ نکال لیا جائے اور بات بریک ڈاؤن کی طرف نہ جائے۔ امریکہ تب نکلا جب افغان طالبان کے لیے امریکہ قابض طاقت تھی۔ طالبان کو قابض طاقت کے نکلنے کے بعد جگہ مل گئی۔ روزنامہ انقلاب، مہنگائی کے خلاف شہر کے 31 مقامات پر کانگریس کا احتجاج۔ اس بارے میں روزنامہ انقلاب لکھتا ہے کہ ڈیزل اور رسوئی گیس کی آسمان چھوتی قیمتوں پر مودی حکومت کے خلاف ممبئی کانگریس نے مورچہ کھول دیا ہے۔ سنیچر کو بڑی تعداد میں کانگریسی کارکنان نے عہدیداران کے ساتھ سڑکوں پر اتر کر احتجاج کیا۔ ممبئی کانگریس کا دعویٰ ہے کہ سنیچر کو شہر میں بیک وقت 31 مقامات پر مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ نریندر مودی سرکار امبانی اور اڈانی جیسے امیر کاروباریوں کی دوست ہے، مگر عوام کے مسائل کے تئیں وہ گونگی، بہری اور اندھی ہو جاتی ہے۔ پیٹرول، ڈیزل اور رسوئی گیس کی بڑھتی قیمتوں اور دیگر اشیاء کی مہنگائی کے خلاف ممبئی کانگریس کے صدر بھائی جگتاپ اور ورکنگ صدر چرن سنگھ سپرا کی سربراہی میں ممبئی کانگریس کی تحریک کا سنیچر کو چوتھا دن تھا۔ کانگریس نے 7 تا 17 جولائی 10 دن تک مہنگائی کے خلاف مسلسل احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کانگریس کے لیڈروں نے الزام لگایا کہ کورونا کے سبب عام آدمی ویسے ہی پریشان ہے، ایسے میں لگتا ہے کہ یہ حکومت اپنی ناقص پالیسی اور مہنگائی سے لوگوں کو بھوکا مار ڈالنا چاہتی ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ ایرنا، ایران اور امریکہ کی توقعات اور مطالبات کی خلیج پاٹنا بے حد مشکل، ماہرین۔ فارس نیوز ایجنسی، رئیسی کی حکومت میں ایران کے ساتھ تعاون کا نیا موقع فراہم ہوا ہے، ہندوستان۔ اور سانا نیوز، موجودہ طریقے سے ہی انسانی امداد کا جاری رہنا ہماری بڑی کامیابی، دہشت گردوں تک ترکی کی امداد کو روکنے کے لیے چین اور روس کی کاوشوں سے خوشی، فیصل مقداد۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئینۂ صحافت، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
آئیے فارسی سیکھیے۔
عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے فارسی زبان سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں محمد اور رامین نے جنرل اسٹور سے اپنی ضرورت کی کچھ اشیاء خریدی تھیں۔ آج محمد کچھ کتابیں خریدنا چاہتا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ وہ انقلاب اسکوائر جائے اور وہاں سے تاریخ ایران اور ایران کے عظیم شاعر سعدی سے متعلق کچھ کتابیں خریدے۔ محمد انقلاب اسکوائر کی طرف پیدل ہی چل پڑتا ہے، جو تمام کتب بالخصوص درسی کتابوں کا مرکز ہے۔ اس دوران ایک شخص اس کے قریب آتا ہے اور اس سے ہوٹل لالا کا پتہ پوچھتا ہے۔ ان کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر بعد، لیکن پہلے اس گفتگو میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ اور ان کا ترجمہ سنیے۔
ہوٹل لالے کجاست؟
لالا ہوٹل کہاں ہے؟
جلوتر،
آگے۔
روبرو،
سامنے۔
بانک،
بینک۔
پارک،
پارک۔
بزرگ،
بڑا۔
متشکرم،
شکریہ۔
خواہش میکنم،
یہ ایک احترام جملہ ہے، آپ سے استدعا ہے، شکریہ کی جگہ بھی اس کو بعض اوقات استعمال کیا جاتا ہے۔
چند،
مقدار کے لیے، کتنا، کتنے یا کچھ۔
من می خواهم،
مجھے چاہیے۔
سمت راست،
دائیں طرف۔
آنجا،
وہاں۔
کتاب ها،
کتاب کی جمع یعنی کتابیں۔
آن،
وہ۔
گوشه،
کنارہ یا گوشہ۔
من دیدم،
میں نے دیکھا۔
آنجا است،
وہاں ہے۔
ببینید،
دیکھیے۔ سامعین، اور اب آئیے محمد اور راگیر کے درمیان ہونے والی گفتگو کو غور سے سنیے۔
سلام آقا، ببخشید، ہوتل لالے کجاست؟
سلام جناب، معافی چاہتا ہوں، لالا ہوٹل کہاں ہے؟
ہوتل لالے؟
لالا ہوٹل؟
بلے، ہوتل لالے۔
جی ہاں، لالا ہوٹل۔
ہوتل کمی جلوتر روبروی بانک ملی است۔
ہوٹل تھوڑا سا آگے ملی بینک کے سامنے ہے۔
روبروی بانک ملی؟
ملی بینک کے سامنے؟
بله، کنار ہوتل یک پارک بزرگ ہم است۔
جی ہاں، ہوٹل کے پاس ہی ایک بہت بڑا پارک بھی ہے۔
متشکرم،
شکریہ۔
خواہش میکنم۔
کوئی بات نہیں۔ سامن، یہاں یہ بتاتے چلیں کہ یہ جملہ معذرت خواہی کے جواب میں بھی بولا جاتا ہے۔ اور اب آئیے ایک بار پھر محمد اور راگیر کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہیں، لیکن اس بار ہم بغیر ترجمے کی یہ گفتگو پیش کر رہے ہیں۔
سلام آقا، ببخشید، ہوتل لالے کجاست؟
ہوتل لالے؟
بله، ہوتل لالے۔
ہوتل کمی جلوتر روبروی بانک ملی است۔
روبروی بانک ملی؟
بله، کنار هتل یک پارک بزرگ هم است.
متشکرم.
خواهش میکنم.
سامعین، محمد انقلاب چوک کی طرف جاتا ہے، وہاں پر کتابوں کی بہت زیادہ دکان ہیں۔ محمد دکان کے باہر سے شیشے کے ریک کے اندر موجود کتابوں کو غور سے دیکھتا ہے اور کچھ وقت کے لیے دکان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر کتابیں موضوعات کے حوالے سے مختلف شیلفوں اور الماریوں میں سجی ہوئی ہیں۔ محمد ارد گرد مختلف کتابوں کی طرف دیکھتا ہے اور دکاندار سے تاریخ ایران سے متعلق کتابوں کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ محمد اور دکاندار کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے، آئیے غور سے سنیے۔
سلام آقا، من چند کتاب تاریخی میخواهم۔
سلام جناب، مجھے تاریخ کے موضوعات پر چند کتابیں چاہیے۔
سلام، سمت راست آنجا۔
دکاندار جواباً سلام کہتا ہے اور محمد سے کہتا ہے کہ سیدھے ہاتھ کی طرف وہاں۔
کتاب های ادبیات کجاست؟
زبان و ادب سے متعلق کتابیں کہاں ہیں؟
کتاب های ادبیات هم کنار کتاب های تاریخی هستند، آن گوشه۔
زبان و ادب سے متعلق کتابیں بھی تاریخی موضوع پر موجود کتابوں کے ساتھ ہی اس کونے میں موجود ہیں۔
بله دیدم۔
جی ہاں، میں نے دیکھ لی ہیں۔
چه کتابی می خواهید؟
کون سی کتاب آپ کو چاہیے؟
دو کتاب در مورد تاریخ ایران و یک کتاب ادبی درباره زندگی سعدی۔
دو کتابیں تاریخ ایران کے بارے میں اور ایک ادبی کتاب سعدی کے بارے میں چاہیے۔
کتاب‌های زیادی در مورد تاریخ ایران و سعدی داریم. بفرمایید ببینید.
تاریخ ایران اور سعدی کے بارے میں کافی کتابیں موجود ہیں، آئیے دیکھیے.
متشکرم.
شکریہ. سامعین، امید ہے آپ نے یہ گفتگو غور سے سنی ہوگی، اس میں آپ نے کئی نئے الفاظ بھی سنے ہیں. ایک بار پھر اس گفتگو کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، البتہ بغیر ترجمے کے.
سلام آغا، من چند کتاب تاریخی می خواهم.
سلام، سمت راست آنجا.
کتاب های ادبیات کجاست؟
کتاب های ادبیات هم کنار کتاب های تاریخی هستن، آن گوشه.
بله، دیدم.
چه کتابی می خواهی؟
دو کتاب در مورد تاریخ ایران و یک کتاب ادبی درباره زندگی سعدی.
کتاب های زیادی در مورد تاریخ ایران و سعدی داریم. بفرمایید ببینید.
متشکرم.
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.